مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دنیا میں کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کالا جسے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک، سبز رنگ جیسے گنبد خضرا کے جلوے، نیلا رنگ جیسے غوضِ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک، ایک رنگ مہندی کا ہوتا ہے اور ایک رنگ مہندی لگانے کے بعد نظر آتا ہے، جیسے پیارے مرشید آپ کی پیاری پیاری داڑھی، یہ ارشاد فرمائے داڑھی میں مہندی لگانا کیسا۔
مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یعنی ریڈ یا زرد یعنی یلو رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے، کالی مہندی نہیں ہے، سرخ یا یلو یہ مستحب ہے۔ اور اس میں بھی تقسیم ہے کہ جس کو مہندی داڑھی میں لگانا اچھا لگتا ہے، یعنی وہ اچھا نظر آتا ہے مہندی لگانے سے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، تب تو مہندی لگائے، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ اور اگر کسی کو سفید داڑھی زیادہ جچتی ہے تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ مہندی نہ لگائے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
ابھی انعام نمبر 19 میں تہجد بھی ادا کرنے کا فرمایا ہے، تہجد ادا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرما دیجئے اور نماز تہجد کی فضیلت بھی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔
آسان تو اب کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے پہاڑ سب زیادہ مشکل ہے، تو سر اس میں آسانی ان مانوں کر نہیں ہے کہ نیند سے اٹھنا ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنا یہ آسان نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک منٹ سوئے، سونا ضروری ہے تہجد کے لیے، سو کر اٹھے اب یہ کہ تہجد ادا کرے گا، کم سے کم اس کی دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 8 منقول ہیں اور بعض بزرگوں سے 12۔ تو اس میں یہ کہ جو چاہیں صورتیں پڑھیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ للہ ما فی السماوات آخری رخ سورہ بقرہ کی، للہ ما فی السماوات سے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پڑھے تو بڑا لطف آتا ہے، اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار قل ھو اللہ پڑھیں تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا. تین قل ھو اللہ جو پڑھے تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا. تو اب یہ کہ دو رکعتیں بھی اگر تہجد کی پڑھیں گے، کم سے کم دو ہیں، تو دونوں میں ایک یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھی تو یعنی گویا دو قرآن کریم اس نے دو رکعتوں میں ختم کرنے کا ثواب پایا. اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ تہجد ادا کرنے والا جو ہے تہجد گزار، یہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی
علی. سوال.
My name is Zubair Attari from Lodi, South Africa. I have a question about death. If a person dies in Ramadan, is it true that that person goes straight to Jannah?
سوال کا جواب انگریزی میں ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا. تو اس سلسلے میں فیضان رمضان مرمم یعنی ترمیم شدہ میں پیج نمبر 55 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ساری عرض کر رہا ہوں لمدم نگر حیدرآباد سے. سوال عرض یہ ہے کہ اگر بھی ولایت وہابی ہے تو حضرت فضیل بن قیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بشر شافی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے پھر اگر یہ کیونکہ بعد میں ان کو ولایت حاصل ہوگی؟
وہابی سے مراد یہ تو نہیں کہ مادرزاد ولی ہی ہو، غوث پاک مادرزاد ولی تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ولایت عطا فرمائی توبہ کی توفیق دے کر. نبی کا معاملہ دوسرا ہے، نبی تو شروع سے ہی وہ ایسے افعال نہیں کرتا جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہوں. تو نبی کی شروع سے سیرت جو نا بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، ولی کے لیے ایسا نہیں ہے. کئی اولیاء کرام ہیں کہ جو شروع میں بڑے گناہگار ہوتے تھے، جیسے کہ دو کا ذکر کیا آپ نے کہ فضیل بن عیاض تو یہ شروع میں ڈاکو تھے، بشر حافظ شراب کشید کرنے کا ان کا کارخانہ تھا، حضرت شیخ حبیب عجمی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ سود پر ان کا گزر بسر تھی ان کی، اور اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام کے حالات میں ملے گا کہ شروع میں ان کا کچھ اور ہی نظام تھا. مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ان کا بھی وہ شراب خوری کا، اور شب براءت میں بھی انہوں نے شراب پی تھی یہ واقعہ، اور پھر فوت شدہ بچی تھی ان کی جو مدنی منی، اس نے خواب میں آ کر اپنے ابو کو نیکی کی دعوت کا سامان کیا. اس کا تفصیلی واقعہ نیک بننے کا نسخہ جو مدنی انعامات کے تعلق سے رسالہ ہے اس کے شروع میں دیا ہوا ہے، بہت ایمان افروز واقعہ ہے سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا. تو اس طرح کئی اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ حضرات جو بھی تھے جن کو بھی ولایت ملی یہ اللہ کی عطا سے ملی، ان کی کوشش اور عبادت سے، یعنی کوئی اس لیے عبادت کرے اور ریاضت کرے کہ مجھے ولایت مل جائے تو یہ ولایت اس طرح نہیں ملتی، بلکہ عبادت سے ریاضت سے محنت سے ولایت ملتی ہے یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس عقیدے کو بھی گمراہی قرار دیا ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے، تو ولایت وہبی ہے، قسمی نہیں، اس کے معنی یہی ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اپنے کوشش اور محنت سے نہیں ملتی، جس کو رب چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
قیامت کس روز اور کس سرزمین پر واقع ہوگی؟ سوشل میڈیا جو فیس بک ہے، امیر سنت کا آفیشیل پیج ہے، اس کے ذریعے جو میں سوال موصول ہوئے ہیں وہ بھی میں کر رہا ہوں۔
وہ ملک شام جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے، اس سرزمین پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ دن جمعہ کا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں۔ سوال یہ کیا ہے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی مانند ہوں گے۔
حدیث مبارکہ یوں ہے کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کی مثل ہوں گے، تو اس کو علماء نے یقین اور توکل کے باب کے اندر نقل کیا ہے کہ جس طرح پرندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جس طرح کا ایسے افراد وہ ہوں گے توکل کرنے والے ہیں۔
پرندے جمع نہیں کرتے روز کی روز کی غذا ان کو، بلکہ ایک وقت کی غذا بھی جمع نہیں کرتے پرندے، صبح بھوکے اڑتے ہیں، پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، پھر بے پرواہ پھر اڑتے ہیں، تو ان کو اللہ روزی دے دیتے ہیں۔ ہماری طرح ذخیرہ نہیں کرتا، ہمارے پاس تو برسوں کا ذخیرہ ہوتا، پھر بھی فکر ہوتا ہے، بچی ابھی تو پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے کہ جمع کرو جمع کرو، بچی اس لیے تو پسند نہیں ہے کہ وہ خرچہ مانگتی ہے، کما کے دیتی نہیں ہے، وہ خرچہ مانگتی ہے، شادی کرے گی تو بہت سارے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا۔ مطلب اللہ پر بھروسہ کہ جس نے بچی پیدا کی اب وہ سارے معاملات وہی حل فرمائے گا اپنے کرم سے، سارے مسائل ہو جائیں گے، تو اللہ پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔
کچھ اس طرح کا لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر اب ہم اللہ پر صحیح طور پر توکل کریں تو اللہ تمہیں اس طرح رشتے دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے کہ وہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے لیکن بھوکا آتا نہیں ہے۔
حدیث شریف میں ہے یہ مسئلہ۔
جی
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کاشف جمال ہیں، کہتے ہیں نزلہ اگر بہت بہ رہا ہو، پانی کی صورت میں ٹپک رہا ہو، تاکہ ٹپک رہا ہو، کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ مسجد کی صفیں خراب ہونے کا خدشہ ہو؟
اپنی چادر بچھا لی جائے، ایسی چادر کہ جس سے چھن کر نزلے کا جو پانی ہے وہ مسجد کی دری تک نہ پہنچے، ڈبل ٹریبل چوبل چادر بچھا لی جائے۔ اگر اتنا بہ رہا ہے کہ جیسے نل کھلا ہوا ہے، عام طور پہ اتنا بہتا نہیں ہے، بہتا ہے، لیکن چادر اگر دوہری کر لی جائے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں زیادہ امکان ہوتا ہے، کھڑے کھڑے تو اپنے کپڑوں پر بھی گرنے کی صورت بنتی ہے، تو چادر اس طرح بچھا لیے کپڑوں پہ گرے وہ بھی اگر ٹکرا کر اس کی چھیتے اڑے تو بھی آپ کی چادر پر ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزاد بھائی ہیں، کہتے ہیں سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ کی جاتی ہے، روزہ بند ہونے کے بعد آدھے گھنٹے تک منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟
تو ایسا ٹوتھ پیسٹ منہ میں مسواک نہ کریں؟
نہیں، ایسا ٹوتھ پیسٹ بھی یاد نہیں پڑتا آپ کو، ایسا بہت انٹرنیٹ،
یہ انہوں نے مبالغہ کیا ہوگا، اپنے اندازے سے سوال کیا ہوگا کہ کچھ دیر ذائقہ تو رہتا ہے۔
عام اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد اگر تھوڑا پانی وغیرہ پی کے کولی وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا خاص ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو؟ یاد نہیں پڑتا،
کوالٹی مختلف کوالٹی
سارے کیا ہوتا ہوگا،
تو ٹوتھ پیسٹ کے بجائے مسواک کر لیں یا خالی برش بھی پھیرے نا آدمی تو، مگر یہ کہ ٹوتھ پیسٹ والا برش ہے تو اس کا ٹیسٹ پھر بھی آئے گا، تو تو سحری میں پھر بچنا ہی اچھا ہے. البتہ یہ کہ اس کے منہ میں اگر اس کا ٹیسٹ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہ دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا یہ اب ارشاد فرمائیے کہ رات کو جلدی سونے کا وظیفہ یا کوئی طریقہ بتا دیں.
نیند جلدی آئے یا سونے کا موڈ ہو جائے جلدی
جلدی اٹھ جائے.
ہاں تو تہجد کے لیے اٹھے
اور پھر نہ سوئے,
پھر دیکھیں عشاء کے بعد کیسے بار بار
پھر کو جگہ کے
سونے کے لیے
پھر کو جگہ کے دکھائے.
تہجد کے لیے اٹھیں گے نا,
تہجد کے لیے اٹھ جائے
پھر نہ سوئے اور پھر وہ عشاء پڑھ کے بس پھر گھر سو جائے گا. لیکن مدنی کام بھی کرنے تھوڑے یار, مدنی اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکال لینا.
اصل میں بھائی یہ اس طرح ایک آدھ باتوں کا سرکل تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے. اگلے دن بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو نیند نہیں آئی نا, تو تھوڑی روٹین ایک آدھ دن میں بن جاتی ہے. مگر یہ امیر سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمایا, صبح جلدی اٹھ کر بندہ کام میں لگ جائے اور کچھ کام بھی کرے اور بدن اور ذہن تھوڑی تھکن کا شکار ہو جائے تو پھر رات نیند آنے کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے, پھر چوک درس وغیرہ دیں تو انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں, پھر گھر جائیں اور تہجد کی نیت کر کے سو جائیں.
مدینہ مدینہ.
یہ سہیل صاحب ہیں, کہتے ہیں نماز کی نیت کا مذاق اڑانا کیسا.
معاذ اللہ, نماز کی ہی نیت کا مذاق, جیسے ہم نماز کرتے ہیں نماز کے لیے نیت کرتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف, یہ تو نیت کے الفاظ ہیں بھی نہیں, عوامی ہے, یہ عوام نے عوام میں چل رہے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے نماز کے لیے کہ مثلا آج کی عصر کی چار رکعت فرض پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے, آج کے چار کے عصر واسطے اللہ کے, پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, اس طرح کے نیت کے الفاظ نہ بھی ہوں الفاظ تو دل میں کافی ہے, مگر وہ کہ منہ میرا کعبے کی طرف, یہ نیت نہیں ہوتی. وہ تو منہ میرا کعبے کی طرف, آلریڈی کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے, یہ تو شرط ہے. اگر کعبے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں, جو اس کے ضمنی مسائل ہیں. اور اب نیت کس طرح مذاق اڑتا ہے یہ بس.
اصل میں بعض تو بہت بے باک ہوتے ہیں اور اس میں جو الفاظ ہم بول رہے ہیں اس میں وہ طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں تو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو کفریہ بن جائیں شاید, کیونکہ وہ نماز کا ایک طریقے سے مذاق ہوتا ہے. وہ جیسے یہی منہ میرا قبلے کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے, تو وہ اب وہ بولتے ہوئے بھی ضرورت نہیں ہوتی, ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ منہ میرا دیگ کی طرف تو واسطے بریانی کے, تو پلیٹ کے پیچھے تو بوٹی کے پیچھے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ.
اگر نماز کی نیت کا مذاق اڑانا مقصود نہ ہو, ویسے ہی کہتا ہے بے باک ہوتے ہیں, بول کے ہوتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اور نماز کا اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا ہوگا کہ میں نماز کا مذاق اڑا رہا ہوں, اس لیے حکم کیا لگے گا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ذرا فضول ہونے میں تو اس کے کوئی کلام ہی نہیں ہے, اور ویسے بھی بچنا چاہیے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ بندے کی وہ کفر میں جا پڑے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معتکف لگتے ہیں, کہتے ہیں میں اعتکاف میں نہا نہیں سکتے مگر مجھے خشکی ہے, ایک دن میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتا, عبادت میں تسلسل بھی نہیں رہے گا, رہنمائی فرما دیں.
اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے تو فنائے مسجد میں تو جا سکتا ہے, وضو خانے پر بھی تو جاتا ہی ہے, فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے وہاں وضو کرتا ہے. خارج مسجد جانے کی بھی صورتیں وضو کے لیے تو خارج مسجد بھی جا سکتا ہے, جبکہ مسجد کے اندر جو احتیاطیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق وضو نہیں کر سکتا, تو خارج مسجد جا سکتا, اپنے گھر جانے کی بھی صورت ہے, گھر جا کر بھی وضو کر سکتا ہے. کہ یہ یہاں کے لیے فضار مدینہ کے لیے تو بہت مشکل, تو پنجاب سے اور کہاں کہاں سے آئے ہیں, یعنی مسائل ہیں اس کے جو فضان رمضان میں, جو فضان اعتکاف باب ہے اس میں کئی اس کے مدنی پھول ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے. جو بھی احتکاب کرے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اب جس کو واقعی خشکی ہے اور وہ غسل کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے اور وضو خانہ غسل خانہ فنائے مسجد میں, تب تو کوئی مشکل نہیں ہے, البتہ خارج مسجد بھی جا سکتا ہے اسی صورت میں کہ نہیں.
یہاں اصل میں دو حاجتوں کی وجہ سے, طبعی حاجت اور شرعی حاجت کی وجہ سے ہی اجازت دی گئی ہے مسجد سے باہر جانے کی. تو یہاں یہ حاجت وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا باہر جانا سمجھ جائے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت ہو غسل کے لیے, تو نہیں جانا اس کو باہر.
فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے غسل خانہ ہے تو اس پہ جا سکتا ہے, البتہ وضو کے لیے خارج مسجد شرعی حاجت وضو کے لیے جا سکتا ہے جبکہ یعنی کہ فرض نماز پڑھنی ہے نفل تہجد, کیونکہ آیا ہی عبادت کے لیے ہی ہے تو تہجد نہیں پڑے گا. پھر جہاں خارج مسجد وضو خانے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس کو خارج فنا اور یہ سمجھ نہیں آتی, عام طور پر بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی فرق. یعنی جو ایک تو مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ, جیسے ہمارے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں یہ جو چھت ہے نا اس وقت جہاں آپ تشریف فرمائے یہ تو ہے عین مسجد, یعنی اصل مسجد ہے یہ. اب اس میں جو فنا مسجد میں بیٹھے ہوئے اس وقت آسمان کھلا ہوا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے تو مسجد کا ثواب ان کو نہیں ملے گا, یہ مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے, تو یہ بےچارے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ فنا مسجد ہے, ہم نے اس کی نیت کی تھی نماز جنازہ کے لیے, اسی لیے نیت کی تھی کہ یا جنازہ ہم پڑھ سکیں, کیونکہ مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں ہے, فنا مسجد میں جائز. تو مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ بنائی جائیں وہ فنائے مسجد ہیں, اور ان میں بھی بیچ میں کوئی عام یعنی راستہ نہ ہو. چوڑائی کیا ہے اس کی؟ راستہ
مطلقاً طریقے فاصل لکھا ہے, یعنی جو فاصلہ کرنے والا راستہ ہو, یعنی کوئی درمیان میں راستہ نہیں ہے تو فنائے مسجد کے لائے گا.
اور جو فنائے مسجد سے ملی ہوئی جگہ ہے وہ خارج مسجد, جیسے ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خارج مسجد, پھر مختلف مکاتب بنے ہوئے آفیسز یہ سب خارج مسجد ہیں, حالانکہ فیضان مدینہ کی عمارت میں, لیکن وہ مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہے نا, تو خارج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
پیارے امیر علیہ سنت, میں اپنی شہزادی کے لیے ابھی گاڑی لے کے آیا تھا, اس میں طرح طرح کے قسم کے میوزک تھے, اللہ کی رضا کے خاطر میں نے اس کے سیل نکال دیے اور الحمدللہ وہ بغیر میوزک کے گاڑی ہے. ہم چاہیں تو بغیر میوزک کے کھلونے بھی استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, ماشاءاللہ. اس میں کوئی ایسا سسٹم انہیں آپ کر لیں اگر مشورہ ہے, کیونکہ یہ سیل آپ نے نکال دی ہے, پیچھے سے کوئی لگا بھی سکتا ہے اس کو. تو یہ جو اس کے اندر ایسے آلات ہیں جو میوزک بجاتے ہیں, ان کی توڑ پھوڑ کر دی جائے, لائن کاٹ دی جائے, کہ سیل لگانے سے بھی وہ بالکل یعنی کہ وہ ناکارا ہو جائے, بجے ہی نہیں میوزک, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری.
باپا جب اس کو کھولیں گے نا گاڑی کو, تو جہاں سے یہ بج رہا ہوتا ہے اس کے جو وہ اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے اس کے پاس کی تار کاٹ دیں, تو بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ چلتی بھی ہے سیل پر اور لائٹیں بھی ہوتی ہیں, تو یوں وہ دوسرے کام میں بھی آ سکتی ہے کہ چلے گی بھی, لائٹیں بھی جل رہی ہوں گی, بچے اس سے بھی خوش ہو جائیں گے, اور یہ اس کے جو وہ میوزک والی وہ تار ہے وہ کٹ بھی جائے گی, تو کٹنے کے بعد وہ گاڑی چلتی رہتی ہے.
ماشاء اللہ.
پیارے باپا جان, میرا نام محمد فیض عطاری, میں بنگلہ دیش سید پور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل میں 30 دن کے اعتکاف میں بھی شامل ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز میں پہلی رکعت سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, برائے کرم اس کی جواب ارشاد فرما دیجیے.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 548 پر ہے، مسئلہ نمبر 27، سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں، کہ جب ایک قل ھو اللہ پڑھی پہلی رکعت میں تو اب دوسری میں بھی ایک ہی پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
ارے امیر اہل سنت، میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے درگاہ اعلی حضرت پر جا کر دعا کرتا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا یہ سوال ہے، جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بھائی اس کی چوڑی توڑتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
اگر چوڑی توڑنا ہے کہ مال ضائع کرنا ہے تو مال ضائع کرنا گناہ ہے، تو یہ بس یہ لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، اس سے توبہ کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ اگر وہ بہن کی چوڑی ہے اور بہن رضامند نہیں ہے، پھر بھی اگر زبردستی توڑی تو بہن کو اس کی رقم بھی دینی پڑے گی، حق العبد تلف ہوا نا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کو رقم بھی دینی ہوگی۔ اور بہن نے بولا کہ ہاں توڑ دو، رضا مندی سے توڑوائی، تو اب یہ کہ رقم تو نہیں دینی پڑے گی، لیکن یہ دونوں پر اب توبہ واجب ہوگی، اور جو جو اس سے خوش ہوں گے اس رسم سے، ان سب کو توبہ کرنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، کیا تراویح پڑھنا اسے چاہیے یا نہیں؟
تراویح تو سنت ہے، معاذ اللہ کوئی فرض روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر بھی، تراویح اس کے لیے بھی سنت تو ہے، ادا کرنی ہی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
آپ امام شریف کے نیچے سفید ٹوپی پہنتے ہیں، اس میں کیا حکمت تو لکھنا چاہیے؟ اس میں حکم لکھا ہے، چلے کیا حکم ہے،
کیا لکھا ہے
اس میں؟ حکم لکھا ہے اس میں، کیا حکم ہے؟
ناجائز وغیرہ نہیں لکھا، یہ جو لکھا آپ نے پڑھا، سفید ٹوپی سر سے چپڑی ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، اس پر امامہ شریف باندھتے تھے، سر سے چپڑی بھی ہو، یہ بالکل پیوستہ سر میں جو ہوتی، تو آپ موٹی دیوار کی جیسے ٹوپی پہنتے ہیں، تو وہ بھی ہے تو جائز، لیکن ذرا سنت سنت ہے۔ آج کل تو طرح طرح کی رنگ برنگی ٹوپیاں نکلی ہیں، لیکن یہ امامے کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، امامے کی سنت اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ تو اگر موٹی ٹوپی پر بھی اگر پہن لے کوئی تو سنت تو امامے کی ادا ہوگی، لیکن وہی کہ چپڑی ہوئی ٹوپی ہو تو زیادہ اچھا، سنت میں عظمت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قرضینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا قرضینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔